चलें जी, चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। आज हम इसका सिक्स्थ एपिसोड देख रहे हैं। मैं अपनी सवारी से अपने बाग में उतरी तो वहां बहुत रौनक और चहल पहल थी। बहुत से नए चेहरे नजर आ रहे थे। ये सब कौन है? सामने अहमद नजर आए। वो हसन खड़ा हुआ है, वो अली है, मगर बाकी लोग कौन है? अहमद मुझे देख के मेरी तरफ बढ़े। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। जानती हो ये सब लोग कौन है? मैंने नफी में सर हिलाया। ये सब हमारी औलाद की औलादें हैं, हमारी नस्लें हैं। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, माशाल्लाह। सब मेरी तरफ बढ़े, मुझे सलाम किया। दुनिया में तो मैं अपने सब बच्चों की शादियां भी अपने हाथ से नहीं कर सकी थी। दो की तो मैंने की थी, मगर एक बेटा बाकी रह गया था कि मेरा बुलावा आ गया। फिर मैं क्या जानूं मेरे पीछे क्या हुआ। सभी इंतहाई खुश नजर आ रहे थे। सबके चेहरे सफेद थे, रोशन थे, इंतहाई खूबसूरत थे। लगता था कि इनकी नेकियों का नूर इनके चेहरों से टपक रहा है। सबके कद 60 हाथ लंबे थे, और मर्दों के चेहरों पे तो ना कोई दाढ़ी थी, ना मूंछ, ना जिस्म पर कोई बाल नजर आ रहे थे। अहमद की तो दुनिया में दाढ़ी हुआ करती थी, मगर यहां वो भी गायब है। आंखें सबकी ऐसे थी जैसे सुरमा लगा हुआ, मगर दरअसल आंखों की पलकें ही स्याह थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। मेरे सामने मेरी एक नस्ल खड़ी है, सब एक दूसरे के साथ खुश हैं, बातें कर रहे हैं। कोई रंजिशें नहीं, कोई लड़ाइयां नहीं, कोई नाचाकियां नहीं, कोई बेइत्तेफाकी नहीं। कोई तख्तों पे बैठा है, कोई दरख्तों के नीचे खड़ा है, कोई ऊंची मसनदों पे लेटा हुआ है, कोई नहर के किनारे चहलकदमी कर रहा है। सभी नौजवान और खूबसूरत। किसी के हाथों में शराब के जाम है, कोई खा पी रहा है, कोई कहकहे लगा रहा है। हर तरफ मुस्कुराहटें बिखरी हुई है। किसी शाही दावत से भी बढ़कर ये तमाम नजर आ रहा है। खादिम दौड़ते फिर रहे हैं, सबको सर्व कर रहे हैं। कहीं फलों का दौर, कहीं शराब का दौर, कहीं परिंदों के गोश्त का दौर। मैंने अहमद से कहा, आपको ये क्या हुआ? आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। वो हंस दिए और कहा, हाँ हम सब आज जुमा बाजार गए थे। मैंने कहा, जुमा बाजार है, वो कौन सी जगह है? अरे भाई हाँ, यहां जन्नत में भी एक बाजार लगता है हर जुमे को। अच्छा, मैं हैरान हो गई, यहां जुमा होता है? अहमद कहने लगे, हाँ यहां पे जुमे के दिन एक बाजार है जो दुनिया के बाजारों की तरह नहीं, वो खुलता ही जुमे के दिन है। और यहां पे सिर्फ एक ही दिन जुमे का है जो दुनिया का दिन है। उस बाजार में खरीदो फरोख्त नहीं होती दुनिया की तरह, मगर वहां बहुत से मर्दों की जैसे मूर्तियां हैं। जिस आदमी को, जिस जन्नती को जो सूरत भी पसंद आती है, वो जिस सूरत में अपने आप को ढालना चाहता है, वो जैसी पसंद करता है वहां पे देखता है, वैसी ही उसकी अपनी सूरत हो जाती है। और वहां पर एक हवा चल रही थी जिसका गद्दो गुबार मुश्क और जाफरान था। वो हमारे चेहरों पर पड़ी, हमारे कपड़ों पे पड़ी, तो हमारे हुस्न व जमाल में इजाफा हो गया। मैंने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से कहा, या अल्लाह, मैं तो सोच रही थी कि आपका भी और हसन का भी हुस्न पहले से भी बढ़ गया। बाकी सबको तो मैंने पहले नहीं देखा था, मैं नहीं जानती कि उनके हुस्न में कितना इजाफा हुआ। अहमद कहने लगे, और तुम्हारा तो घर बैठे ही हुसन बढ़ गया। मैंने कहा, आप यूं ही मुझे बनाते? कहने लगे, नहीं वल्लाही, अल्लाह की कसम है, तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। जन्नत का माहौल इतना खुशगवार था, ना सर्दी ना गर्मी ना तेज चिलचिलाती धूप, मगर हां साए जरूर थे। वो और एक एक दरख्त का साया इतना लंबा था कि कोई सवार चलता रहे और साया खत्म ना हो। और एक दरख्त ने तो मुझे हैरान कर दिया, उसका साया बाकी सब के साये से ज्यादा था। मैं हैरत से उसको देख रही थी कि एक खादिमा आगे बढ़ी और बोली, ये तूबा का दरख्त है, इसका साया 100 साल की मसाफत के बराबर है, अगर कोई घोड़ा दौड़ाता रहे मुसलसल 100 साल गुजर जाएंगे, इसका साया खत्म नहीं होगा। और जन्नतियों के कपड़े जो हैं वो भी इसी से बनते हैं, कहीं जैतून का दरख्त, कहीं खजूर का दरख्त, सब दरख्त कितने हसीन थे, सोने के तनों वाले दरख्त। वो कहने लगी, ये तमाम दरख्त आपकी तस्बीहात से लगे हैं। मैंने कहा हैरत से, अच्छा? वो बोलने लगी, हाँ, जब भी आप सुभान अल्लाह कहा करती थी दुनिया में, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, आप अल्लाहु अकबर कहती थी, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहती थी, तो यहाँ पे एक दरख्त लग जाया करता था। जानती हैं, आप जब भी अल्लाह का जिक्र करती थी तो फरिश्ते यहां आपके लिए महल तामीर करने लगते थे, गोया आपका जिक्र वो मटेरियल था जिससे महल तामीर होते हैं यहां। और आप अपने दूसरे महलों की सैर के लिए नहीं जाएंगी, आपका एक महल बहुत ही खूबसूरत है, वो आप जो सुन्नत मौकिदा रोजाना अदा किया करती थी उसकी बदौलत आपको मिला। मैंने कहा, ये महल किसने बनाए हैं? वो बोली, फरिश्तों ने। मैंने कहा, इसीलिए इनका मुकाबला दुनिया के घरों से नहीं हो सकता, वो मिट्टी गारी से बने हुए और ये सोने चांदी से बने हुए, वो इंसानों ने बनाए हुए और ये फरिश्तों ने बनाए हुए। मैं तो अभी तक एक ही घर की खूबसूरती में खोई हुई थी, इतने में किसी ने मुझे पीछे से आकर गले से लगा लिया। अम्मा, आपको कैसा लग रहा है अपने सब बच्चों से मिलके? ये हसन था। अरे बेटा, अभी मिली कहाँ हूं? अच्छा चले, मैं आपको मिलाता हूं, वो ऊंची आवाज से बोला। सब मुतवज्जियों, बहनों भाइयों, बच्चों बड़ों, तमाम हाजरीन खामोश होके उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। ये हमारी अम्मी जान है। अली फातिमा, इधर आओ। मेरे दोनों लाडले आगे बढ़े, तेजी से आके मुझसे लिपट गए। मैं बेख्तियार होके दोनों को चूमने लगी। हसन कहने लगा, आप सब लोग हम तीन बहन भाइयों की औलादे। मुझे हंसी आ गई, मैं इनकी दादी हूं या इनकी नानी हूं, किसी की दादी किसी की नानी, मगर सब की उम्र मेरे बराबर। सबको देखकर इतना अच्छा लग रहा था, हम वन बिग फैमिली थे जो सब यहां जमा हो गए। अम्मा आए, मैं आपको आपके सब बच्चों से मिलवाता हूं। फिर उसने अपनी औलाद को आवाजें दी और अली और फातिमा ने अपने बच्चों को। बहुत सारे अनजान चेहरे मेरे गिर्द जमा हो गए। ये अनजान सिर्फ शक्लों में थे मगर दिल से अनजान नहीं थे, ये मेरा खून थे, मेरी नस्ल थे, इनके लिए मोहब्बत दिल से फूट रही थी। अली कहने लगा, अम्मा आपको टिंकू याद है? ये तो 5-6 साल का ही था जब आप हमें छोड़ के दुनिया से चली गई थी। ये देखें आप इसको, एक नौजवान हसीन लड़का मेरे सामने खड़ा था। अदब से उसने मुझे सलाम किया, मैंने उसे गले से लगा लिया। बेटा तो इतना बड़ा हो गया, और ये मायरा, ये तो बहुत छोटी सी थी। एक नाजुक सी शर्मीली सी लड़की आगे बढ़ी। मैंने कहा, ये मेरी मायरा इतनी बड़ी हो गई? फिर इसने अपने बाकी बच्चों को बुलाया जो मेरे बाद पैदा हुए थे। इसके बाद मेरी बहू आगे बढ़ी, अम्मी जान आप कैसी हैं? दुनिया में मेरे और उसके दरमियान ताल्लुकात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे, बाज दफा मुझसे वो बोलना भी बंद कर देती थी, और मैं भी हालात की सताई भी और कुछ उम्र का तकाजा था कि कुछ ना कुछ मेरे भी मुंह से निकल जाता था। बात कोई बड़ी नहीं होती थी, यूं ही छोटी छोटी बातें, कभी بچوں کا صحیح نہ خیال رکھنے پر، کبھی اس کے پھوڑ پن پہ مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ پھر جب یہ علی کو لے کر علیحدہ ہو گئی تو اس کے بعد تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ مگر آج کہاں گئی وہ سب رنجشیں، وہ سب جذبات؟ کیا ہو گیا ان گلوں شکووں کو، شکایتوں کو جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تھے؟ وہ بڑی محبت سے میرے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کو مجھ سے بہت پیار ہے اور اس کی اس محبت میں صداقت ہے، یوں ہی جھوٹ موٹ کا دکھاوا نہیں ہے۔ واقعی دلوں کا صاف ہو جانا انسان کو کتنا سچا بنا دیتا ہے، وہ رشتے کتنے پیور ہو جاتے ہیں جو صاف دل سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی بدگمانی کے، گلوں شکووں کے، ایکسپیکٹیشنز کے، دل میں بری فیلنگز کے، بغیر اس خوف کے کہ دوسرا میرے بارے میں کیا کہے گا۔ واقعی جو خوشی ایسے رشتوں سے ملتی ہے وہ بے مثال ہے، اس کا پھر کوئی ثانی نہیں۔ اگر ہم اسی طرح دنیا میں دل صاف کر کے ملتے تو چار دن کی زندگی بھی چین سے کٹ جاتی، مگر وہاں تو بدگمانیاں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، مسکراتے چہروں کے پیچھے بھی کینے ہوتے تھے، حسد ہوتے تھے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل بھن جانا کہ اس کو کیوں مل گئی۔ اب یہاں سب آسودہ حال ہیں، سب کے پاس نعمتیں، مگر کوئی جلن نہیں، کوئی حسد نہیں، ہر کوئی اپنی جگہ خوش ہے اور دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے یہاں کے تعلقات میں۔ ورنہ حسد، کینے، بغض یہ تو رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں کسی کو پریشانی نہیں کہ فلاں کو اتنا کیوں ملا۔ بچوں سے ملنے سے میرے دل کو جو خوشی ہوئی، جو تمانیت کا احساس ہوا، وہ بیان سے باہر تھا۔ حسن کہنے لگا، چلو چلو اب فاطمہ کے بچوں کی باری ہے۔ فاطمہ اپنے بچوں کا تعارف کروانے لگی۔ بچے بہت ہی پیارے، باادب، بھولے سے تھے۔ ہر بچہ میرے پاس آتا، مجھے ملتا، پیار کرتا، میرا ماتھا چومتا، یوں لگتا تھا مجھے جنت اب ملی ہے۔ واقعی کبھی ہم پڑھا کرتے تھے کہ جنت میں ہر دن انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب سے میں آئی ہوں اس کے بعد سے میری نعمتوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اب بچوں سے ملنا میرے لیے اتنا راحت بخش تھا کہ یوں لگتا تھا آج ہی جنت ملی ہے مجھے۔ پھر میں نے سب بچوں سے شرارت سے کہا، بچوں یہاں پر کتنا اچھا ہے نا، نہ کوئی لیکچر ہے امی کا، نہ نانی اور دادی کی نصیحتیں۔ سب بچے زور سے کہکہ لگا کے ہنسے۔ بچے اکثر دنیا میں ان باتوں سے بھاگتے تھے، اور ہم بھی تو کم نہیں تھے، جہاں بچوں کو دیکھتے تھے نصیحتوں کی لمبی فہرست نکال لیتے تھے، لیکچر دینے لگتے تھے۔ مگر ہم بھی کیا کرتے، ہم ڈرتے جو بہت تھے کہ یہ لوگ سیدھے چلیں، یہ لوگ کہیں کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ ہم ڈرتے تھے اس ماحول سے جس میں ہمارے بچے پروان چڑھ رہے تھے، ہماری شفقت تھی ان کے لیے، محبت تھی۔ میری پوتی خدیجہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، دادی کوئی بات نہیں، آپ کریں ہماری نصیحتیں، جتنی مرضی نصیحتیں کریں، ہم سب سننے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا، اچھا اگر آپ لوگ سب نصیحت سننا چاہتے ہو تو لو سنو پھر۔ یہاں کی نصیحت یہ ہے کہ اب جو چاہے کرو، کوئی پابندی نہیں، جتنی لیٹ چاہے گھر آؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، جس کو چاہے دوست بناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سب ہنس ہنس کے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ارے ہاں، یہاں نیند ہوتی تو میں کہتی جتنی دیر مرضی سوتے رہنا، لیٹ اٹھنے پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہاں نیند ہی نہیں۔ فضا میں ایک بار پھر کہہ کے گونجنے لگے۔ میں نے حسن کا کان پیار سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور قریب کر کے کہا، تم اب جتنا مرضی لڑکیوں کے ساتھ گھومو، تمہیں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں میرے پاس تو اب بیویاں بھی ہیں اور جنت کی حوریں بھی ہیں، مجھے تو اب کوئی اور چاہیے ہی نہیں۔ بچوں سے باتیں کر کے میں اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے کہا، فاطمہ جواد کا کیا بنا؟ جواد فاطمہ کا شوہر بعض غلط کاموں میں پڑ گیا تھا دنیا میں، مگر ساتھ ساتھ اس میں بڑی کچھ زبردست خوبیاں بھی تھیں۔ نہ تو وہ بہت برا تھا اور نہ بہت اچھا تھا، ایک کام اچھا کرتا تو کوئی برا بھی کرتا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی، نہ پوچھیں، وہ تو کچھ عرصہ پہلے ہی جنت میں داخل ہوا، بہت زمانے تک تو ان کو آراف پہ ہی رہنا پڑا، ان کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہو گئی تھیں میزان میں، ذرہ برابر ایک نیکی بھی اگر ان کی زیادہ ہو جاتی تو ہمارے ساتھ ہی جنت میں پہنچ جاتے، مگر ان کو اتنا عرصہ انتظار کرنا پڑا، شکر تو یہ ہے کہ ان کی ایک برائی نہیں بڑھ گئی، ورنہ ذرہ برابر بھی میزان میں ایک گناہ بھی اور رکھ دیا جاتا تو وہ آگ کا ایندھن بن جاتے۔ اماں وہ خود بتا رہے تھے کہ جب میرے گناہ رکھے گئے تو آخری گناہ نے میزان کو بالکل برابر کر دیا، نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں اتنا ڈرا کہ کہیں میرے اعمال نامے میں سے ایک بھی اور گناہ نکل آیا تو میرا حال بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جن کے بارے میں اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا۔ پھر جس طرح حشر کے میدان سے فرشتے ایسے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، وہ سما ہی اتنا خوفناک تھا کہ کہتے ہیں میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میرا دل بے قابو ہو رہا تھا، خوف کے مارے میرا برا حال تھا کہ ایک فرشتے نے کہا، تمام نیکیاں اور بدیاں رکھ دی گئی ہیں، اب نہ کوئی اور نیکی بچی اور نہ ہی کوئی اور برائی بچی، ترازو بالکل برابر۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے اتنا ریگریٹ کیا کہ کاش کہیں سے کوئی چھوٹی سی نیکی میں لا سکوں، ذرے کے برابر بھی اگر مجھے کوئی ایک نیکی کہیں سے مل جاتی تو میرا کام بن جاتا، مگر وہاں کہاں سے میں نے لانی تھی نیکی۔ کہنے لگے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں دنیا میں چلا جاؤں جہاں پہ ہزاروں نیکیاں لاکھوں نیکیاں بکھری پڑی تھی، میرے جیب میں کتنے پیسے ہوتے تھے، میں ایک روپیہ بھی نکال کے کسی مسکین کو دے دیتا تو آج میرا کام بن جاتا، میری ایک نیکی اور بڑھ جاتی، میں ایک سبحان اللہ ہی اور کہہ دیتا تو آج میں یہاں پر مشکل میں نہ پھنسا ہوتا، میں ایک کسی مسلمان کو سلام کر دیتا تو میری نیکی میں اضافہ ہو جانا تھا، ایک کیا مجھے 10 نیکیاں مل جانی تھی، میں نے پاس ہو جانا تھا، میں صرف ایک کھجوری صدقہ کر دیتا، میں نے کیوں نہ کیا، میں صرف ایک اچھی بات کسی سے کہہ دیتا، کسی ایک بندے کو معاف کر دیتا، درگزر کر دیتا کسی سے، لڑائی نہ کرتا، کوئی ایک لفظ قرآن کا پڑھ لیتا، میرا کام بن جاتا، کہیں ایک پودا لگا دیتا، کسی کو پانی کا گلاس اٹھا کے پکڑا دیتا۔ کہتے ہیں اتنے سارے کام میرے ذہن میں آ رہے تھے جو بڑے بڑے آسان تھے، دنیا میں بہت جلدی مل جانے والے تھے، بہت جلدی میں کر سکتا تھا، ڈائم اور ڈزن بکھرے پڑے تھے، مگر اب جب ضرورت پڑی تو کہاں سے لے کر آؤں، نہ وہ دنیا، نہ اس کی چیزیں، نہ وہ کام، یہ تو کوئی اور دنیا ہے، یہ تو عمل کی دنیا ہے ہی نہیں، یہ تو جزا کی دنیا، اس میں کہاں سے عمل لاؤں۔ میں فاطمہ کی یہ بات سن کے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں فاطمہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو پیاس لگی ہو، اور اس کی جان حلق میں آ گئی ہو، اس کی جیب میں پیسے ہیں، پانی بھی سامنے ہو، وہ پیسے نکالتا ہے مگر صرف ایک سینٹ کم ہوتا ہے اس کے پاس، صرف ایک سینٹ، جو اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ کوئی قبول بھی نہیں کرتا تھا، وہی ایک سینٹ اس کی زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ انسان سوچتا ہے، میرے گھر میں کتنی دفعہ وہ ایک سینٹ کہیں کہیں ادھر ادھر بکھرے رہتے تھے، میں پرواہ بھی نہیں کرتا تھا، زمین پہ اگر پڑا ہوتا تھا کہیں نظر بھی آ جاتا تھا تو اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کرتا، اتنا فالتو لگتا تھا، اس کو کیا کرنا، اتنا معمولی ہے۔ لیکن جب وہی ایک سینٹ زندگی کا پیغام بن جائے تو لگتا ہے کہ یہ ایک سینٹ بھی کتنی قیمتی چیز تھی۔ اسی طرح بیٹا، نیکیاں قدم قدم پہ ہمارے سامنے بکھری ہوا کرتی تھی دنیا میں، ایک سلام کرنے پہ 30 نیکیاں، ایک سبحان اللہ پہ 100 نیکیاں، ایک نہیں 100، ایک الحمدللہ پہ 100 نیکیاں، ایک بھلی بات صدقہ، ایک روپیہ دینا 70 کے برابر ثواب، اور ایک قرآن کا لفظ نہیں صرف ایک حرف پہ 10 نیکیاں، صرف 2 نفل پڑھنے پہ گناہ معاف، صرف ایک قدم مسجد کی طرف جانے کے اوپر ایک نیکی کا مل جانا، ایک گناہ کا مٹ جانا، ایک درجہ بلند ہونا، کسی سے مصافحہ کرنا، اس پر بخشش کے وعدے، بیمار کی زیارت کرنے پر فرشتوں کی دعائیں، وضو سے گناہ معاف، جنازے کے ساتھ جانے پہ پہاڑ کے برابر اجر، دائیں ہاتھ سے کھانے پہ ثواب، بیٹھ کے پانی پینے پہ ثواب، پانی نہ ضائع کرنے پہ ثواب، جانور تک کو پانی پلانے پہ ثواب، کوئی چھینک مارے تو اس کا جواب دینے پہ ثواب، کتنے سارے ثواب کے موقع تھے۔ یہ تو وہ نیکیاں تھیں جو بکھری پڑی تھیں ہمارے ارد گرد، جن کو ہم اس وقت پوچھتے تک نہیں تھے، ان کی اہمیت ہمارے نزدیک ایک سینٹ کے برابر ہی تھی، جس کو ہم پڑا دیکھتے تھے اور کبھی اٹھاتے نہیں تھے، جس کو فقیر بھی لینا پسند نہیں کرتا تھا، مگر یہاں پر آ کر ان نیکیوں کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے۔ وہاں تو ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے سے نکال دیتے تھے، جب آپ نے اگر صرف ایک الف لام میم ہی اور کہہ دیا ہوتا تھا اپنی زندگی میں تو اس کی نیکی بڑھ جانی تھی۔ ہاں اماں یہی تو کہہ رہے تھے کہ میں اتنا افسوس کر رہا تھا، اتنا میں اپنے اوپر غصہ کر رہا تھا، کہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کیا مصیبت ہو گئی تھی، اپنے ہاتھ میں چبا رہا تھا، مجھے اتنا اپنے آپ پہ غضب محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں ایسے چانسز گنوا دیے، میں نے کیوں نہ قدر کی ان نیکیوں کی، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، ایک چھوٹی سی نیکی مجھے مل نہیں رہی، میں کہاں سے لے کر آؤں، کوئی بازار ہوتا تو خرید لاتا، کہیں سے ادھار مل رہی ہوتی تو لے لیتا، کہاں سے لاؤں، آج وہ ایک ذرے برابر نیکی بھی مجھے پہاڑوں سے زیادہ، خزانوں سے زیادہ قیمتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ میری جان پھنسی ہوئی تھی ایک نیکی کے پیچھے، جس میزان میں ذرہ ذرہ تل رہا تھا وہاں پہ ذرے برابر نیکی سے بھی میرا کام بن جانا تھا۔ مگر ذرے برابر نیکیوں کو بھی میں نے دنیا میں بے پرواہی سے جانے دیا، جن میں نہ کوئی مشقت تھی، نہ کوئی تھکاوٹ تھی، نہ کوئی خرچ آتا تھا، نہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرنا پڑتا تھا، پھر بھی میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں دیکھ لو ایک نیکی کی کمی نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا، کتنے مرحلوں سے مجھے گزرنا پڑا، کتنا مجھے انتظار کرنا پڑا۔ میں سوچنے لگی یہ واقعی یہ تو ایسے ہی ہے کہ انسان منزل کو سامنے دیکھ رہا ہے مگر جب منزل صرف ایک قدم کے فاصلے پر رہ گئی، صرف ایک قدم کے، تو دروازہ بند ہو گیا، تب انسان افسوس کرتا ہے، کاش یہ ایک قدم میں اور تیزی سے بڑھا دیتا تو اندر داخل ہو سکتا تھا۔ پہنچ بھی گئے اور پھر بھی پیچھے رہ گئے۔ میں نے پھر بڑے تجسس سے پوچھا، فاطمہ پھر جواد کا بنا کیا؟ بس اماں، جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی سی جگہ تھی جس کا نام اعراف تھا، وہاں پر انتظار کرنا پڑا ان کو۔ دیکھ لیں اب اماں، ایک نیکی کی کمی پہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں تو کروڑہا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کا ایک گناہ نہیں اور بڑھ گیا، ورنہ کیا ہوتا۔ یہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہیں ایک اور نیکی کم ہو جاتی تب کیا ہوتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اعراف پہ بہت سارے لوگ تھے جن کو ٹھہرایا گیا تھا، ان کے بھی انہی کی طرح کے حال تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا اماں؟ پتہ نہیں کتنا عرصہ پھر وہاں انتظار کرنا پڑا۔ بتا رہے تھے کہ انتظار بھی اتنا اذیت ناک تھا کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اب ہوگا کیا۔ وہاں سے جنت بھی نظر آتی تھی اور جہنم بھی۔ کہتے ہم سب جب جہنم والوں کی طرف دیکھتے تھے تو ہم اتنے خوف زدہ ہو جاتے تھے، پھر جنت والوں کی طرف دیکھتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ کہتے پھر جب سب کے فیصلے ہو گئے تب جا کے کہیں ہمارا فیصلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا نواز دیا، ہم پر بڑا کرم کر دیا کہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا۔ یہی شکر ہے کہ اس نے ہمیں جہنم نہیں دکھائی۔ اماں جواد نے بتایا کہ جہنم کے عذاب اور وہاں کے ٹارچر تو ایسے تھے جو انہوں نے اعراف پر سے دیکھے تھے کہ وہ کہتے ہیں وہ بھی دیکھنا سزا سے کم نہیں تھا۔ یاد ہے نا آپ کو، دنیا میں ہم کوئی نیوز سن لیا کرتے تھے تو کئی دن پھر نیند نہیں آتی تھی، چین سے بیٹھ نہیں پاتے تھے، حالانکہ وہ تو ہمارے سامنے بھی نہیں ہوا ہوتا تھا، لیکن یہ تو اپنے سامنے ٹارچر دیکھ رہے تھے۔ اور یہ دنیا کی جیلوں کا ٹارچر نہیں تھا، جہنم کا ٹارچر تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ دیکھ کے ہم اتنے سہم جاتے تھے، پھر ہم پوچھتے تھے جہنم والوں سے، جو بڑے بڑے نامور لوگ تھے اور وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، دنیا کے اندر ان کے بہت ٹھاٹ بھاٹ ہوا کرتے تھے، ان کو ہم پہچان لیتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ کیا بنا تمہارے ان جتھوں کا، تمہارے اس فالوئنگ کا، جو تمہارے آگے پیچھے دنیا میں لوگ ہوتے تھے، ان فینس کا کیا بنا، وہ تمہاری فوجوں کا کیا بنا، تمہارے باڈی گارڈز کہاں ہیں آج، وہ جو تم تکبر سے گھوما کرتے تھے کیا ہوا اس کا، تم تو خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، کہاں گئے وہ تمہارے سب ٹھاٹ باٹ۔ پھر کہتے ہیں کبھی جنت والوں کو دیکھتے، ان کو سلام کرتے اور دل میں امید ضرور ہوتی تھی کہ رب بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ امید بھی تھی اور خوف بھی تھا۔ فیصلہ آنے تک ہم وہیں پر رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اس نے ہمیں انتظار کروایا۔ اور جواد کی تو آپ کو طبیعت کا پتہ، وہ تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے تھے تو کہتے تھے مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، ایئرپورٹ پہ بھی اینڈ ٹائم پہ پہنچتے تھے، کہتے تھے میں انتظار نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر اتنا انتظار ان کو سہنا پڑا، اور وہ بھی ایسا اذیت ناک انتظار جس کے بعد پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ اب مانتے ہیں کہ یہ رسک لینا بالکل ورتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے اب جنت میں تو داخل ہو گئے، مگر خود ہی کہتے ہیں کہ کوئی گناہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے وہاں پر سٹک رہنا پڑتا، اعراف کے اوپر رہنا پڑتا۔ ابھی بھی یاد کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جہنم والوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں اس ظالم قوم میں نہ شامل کرنا۔ کتنی پریشانی اٹھائی انہوں نے، کیا انسان کی گناہوں کی ایسی لذت ہے کہ جس کی خاطر وہ یہ سودے کر بیٹھتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمارے سارے خاندان کو جنت میں اکٹھا کر دیا۔ پھر فاطمہ کہنے لگی جیسے اس کو کچھ یاد آیا، اماں آپ کو پتہ ہے میں خالہ سے ملی تھی، ان کا وہ چھوٹا بیٹا عمیر جو فوت ہو گیا تھا نا بچپن میں، جس کے پیچھے خالہ بہت روتی تھی، ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، سب سے لاڈلا چھوٹا اکلوتا بیٹا۔ اس کی وفات نے تو خالہ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد ہے، کیا ہوا اس کو؟ کہنے لگی آپ کو پتا ہے، سو کیوٹ، وہ خالہ اور خالو کا جنت کے دروازے پر انتظار کر رہا تھا، فرشتے اس کو کہتے بھی تھے تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں اپنے والدین کو ساتھ لے کر جاؤں گا، تو اس کو کہا گیا اچھا پھر ان کو ساتھ لے جاؤ۔ اس نے خالہ اور خالو کے کپڑے پکڑے اور ان کو لے کر اندر گیا۔ اماں ٹھیک ہے، خالہ نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، بہت روئی تڑپی تھی عمیر کے لیے، مگر اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ دنیا والے جو اپنے بچوں کے کارنامے دنیا میں دیکھتے ہیں وہ وہاں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر خالہ کے لیے یہ بچہ آخرت میں فائدہ مند بن گیا۔ جہاں خالہ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس بچے نے ان کو جنت میں پہنچا کے دم لیا۔ خالہ کا تو اس بات سے خوش ہونا چاہیے، ان کو اور کیا چاہیے؟ مجھے یہ بات سن کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جہاں پہ لوگوں کو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، وہاں کون کسی کو پوچھتا۔ ایسے میں میری بہن کے لیے اس کا بچپن میں فوت ہو جانے والا بچہ کتنا کام آیا۔ میں نے کہا ہاں تم صحیح کہتی ہو، چند دن دنیا میں وہ ان کو خوشی دے بھی دیتا تو آخر وہ ختم ہو جانی تھی، مگر آپ دیکھو اس کی وجہ سے ان کو جنت مل گئی۔ میں اور فاطمہ باتیں کیے جا رہے تھے تختوں پر بیٹھے ہوئے، پرانے دنوں کو یاد کر رہے تھے۔ یہاں تک آج کی ہمارے ایپیسوڈ تھا۔